ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به فقال ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم يعني لا بد أن يكون المأمور به حسنا عند الله تعالى قبل الأمر ولكن يعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم والحكيم لا يأمر بالفحشاء وهذا عندنا ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به پھر جب مصنف رحم اللہ قضاء اور ادا کی انواع کے بیان سے فارغ ہوئے تو شروع ہو گئے فی بیان حسن المامور بھی مامور بھی کے حسن کے بیان میں بھئی ایک ہے جہاں بھی امر آئے گا کوئی نہ کوئی امر کرنے والا ہوگا جو امر کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں عامر اور جس کو حکم کیا گیا اس کو کہتے ہیں مامور اور جس چیز کا حکم کیا گیا ہے وہ ہے مامور بھی جیسے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ تو اقیم الصلاۃ یہ ہے امر اور حکم دینے والی ذات اللہ کی تو اللہ تعالی ہوئے عامر اور حکم دیا گیا انسان کو تو انسان ہوا مامور اور جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے وہ ہے نماز تو نماز ہوئی مامور بھی بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی تو اب مامور بھی یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے حسن کے بارے میں مصنف بیان کرنے لگے ہیں کہ اس میں حسن ہوگا اچھائی ہوگی فقال پس فرمایا ولا بد للمامور به من صفة الحسن ضرورة ان الامر حکیم اور ضروری ہے مامور بھی کے لیے من صفت الحسن صفت حسن کا ہونا اس میں حسن اور اچھائی کا ہونا ضروری ہے مامور بھی میں حسن کا ہونا ضروری ہے ضرورت ان الامر حکیم ضرورت کے معنی یہاں کریں گے بدیہی کے بھائی بالضرورت کا لفظ کتابوں میں آئے تو اس کا معنی کیا جاتا ہے بالضرورت کا لفظ بالبداہتی و بالیقینی تو یہاں پر بھی ضرورت کے معنی کیا کریں گے بدیہی جانتے ہو کہ نہیں جانتے بدیہی جس میں ذرا بھی غور و فکر نہ کرنا پڑے انسان کو خود بخود ایک بات سمجھ میں آ جائے بھائی اسے کہتے ہیں بدیہی ضرورت ان الامر حکیم اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے حکمت والی ہے اللہ کی ذات کیا ہے حکمت والی ہے تو جب حکم دینے والی ذات حکمت والی ہے تو یہ بات بدیہی ہوئی کہ جس چیز کا حکم دیا اس میں حسن ہوگا اس میں اچھائی ہوگی خوبصورتی ہوگی نماز کا حکم دینے والی ذات اللہ کی اور اللہ کی ذات ہے حکمت والی اللہ کی ذات حکیم ہے حکمت والی ہے اور حکمت والی ذات جب کسی کو کوئی چیز کہے کوئی حکم دے تو یقیناً جس چیز کا وہ حکم دے رہی ہے وہ کوئی معمولی ردی چیز نہیں ہے بلکہ حسن والی چیز ہے اچھی چیز ہے اعلیٰ چیز ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا نماز میں حسن ہے خوبصورتی ہے تو یہ معنی ہے وَلَا بُدَّ لِلْمَامُورِ بِهِ مِنْ صِفَتِ الْحُسْنِ اور ضروری ہے مامور بھی میں صفت حسن کا ہونا ضرورت ان الامر حکیم اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والے جو ہیں وہ حکیم ہیں حکمت والے ہیں
یہاں تھوڑی سی ذرا بحث لکھ لیجئے مولانا جلدی جلدی لکھیے بھائی یاد رکھیے حسن و قبح کا تعلق یاد رکھیے حسن و قبا، حسن اور قبا، قاف دو قباحت سے ہے، قباحت قاف دو نقطوں والا، با اور حا، حا. تو یاد رکھیے حسن و قبا کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے، حسن و قبا کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے. نمبر ایک صفت کمال و صفت نقصان پر، نمبر ایک صفت کمال و صفت کمال و صفت نقصان پر، جیسے علم و جہل، جیسے علم و جہل. نمبر دو دنیاوی غرض کے مناسب و مخالف پر، دنیاوی غرض کے مناسب و مخالف پر. نمبر تین مدح و ذم، مدح و ذم اور ثواب و عقاب کے متعلق پر، مدح و ذم اور ثواب و عقاب کے متعلق پر. بھائی جی آگے لکھیے بھائی الگ سطر، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حسن و قبا، حسن و قبا پہلے دو معانی کے اعتبار سے عقلی ہی ہیں، کہ حسن و قبا پہلے دو معانی کے اعتبار سے عقلی ہی ہیں، عقلی ہی ہیں، البتہ تیسرے معنی کے اعتبار سے اختلاف ہے، البتہ تیسرے معنی کے اعتبار سے اختلاف ہے. عقلی ہونے کا معنی یہ ہے، عقلی ہونے کا معنی یہ ہے کہ محض عقل ہی سے پتہ چل جاتا ہے، کہ محض عقل ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر صفت کمال میں حسن ہے، کہ ہر صفت کمال میں حسن ہے. مثلا علم، مثلا علم. اسی طرح شریعت کی رہنمائی کے بغیر ہی، اسی طرح شریعت کی رہنمائی کے بغیر ہی عقل بتلا دیتی ہے، عقل بتلا دیتی ہے کہ ہر صفت نقصان میں قبا ہے، ہر صفت نقصان میں قبا ہے. مثلا جہل، مثلا جہل. بات سمجھ میں آئی یہاں تک بھائی؟ دیکھیے انہوں نے کیا بیان کیا، تین معنی پر اطلاق ہوتا ہے. پہلا معنی ہے صفت کمال اور صفت نقصان پر، جو بھی صفت کمال ہوگی عقل خود بتلا دے گی اس میں حسن ہے، اور جو بھی صفت نقصان ہوگی عقل خود بتلا دیتی ہے اس میں کیا ہے، قبا ہے، قباحت ہے اس کے اندر، یہ قبیح ہے بھائی. اچھا آگے لکھیے اسی طرح جو بھی فعل کسی دنیاوی غرض کے مناسب ہوگا، اسی طرح جو بھی فعل کسی دنیاوی غرض کے مناسب ہوگا عقل فیصلہ کر دے گی، عقل فیصلہ کر دے گی کہ اس میں حسن ہے، کہ اس میں حسن ہے. اور جو بھی فعل دنیاوی غرض کے مخالف ہوگا، اور جو بھی فعل دنیاوی غرض کے مخالف ہوگا عقل بتلا دیتی ہے، عقل بتلا دے گی، عقل بتلا دے گی کہ یہ فعل قبیح ہے، کہ یہ فعل قبیح ہے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ دوسرا معنی کیا بیان ہوا تھا؟ دنیاوی غرض کے مناسب اور مخالف ہونا، پہلے معنی کا پتہ بھی عقل سے چل جاتا ہے بھائی، کسی بھی فعل میں جو بھی صفت کمال ہوگی عقل بتلا دے گی اس میں حسن ہے، یہ اچھی ہے، یہ صفت حسن ہے، اور جس کے اندر بھی کیا ہوگا، جو بھی صفت نقصان ہے، کمی والی صفت ہے، عقل بتلا دے گی یہ کیا ہے، قبیح ہے، اس کے اندر قبح ہے بھائی، سمجھ میں، جیسے شجاعت ہے عقل بتلا دیتی ہے اس میں حسن ہے، بزدلی ہے عقل بتلا دیتی ہے کہ اس میں حسن نہیں ہے، اور اسی طرح بھائی جو بھی فعل آپ کے کسی دنیاوی غرض کے مناسب ہوگا عقل آپ کو بتلائے گی اچھا فعل ہے یہ کرنا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوگا، اور جو بھی فعل آپ کی کسی دنیاوی غرض کے مخالف ہوگا عقل آپ کو اس سے روکے گی کہ یہ اچھا فعل نہیں ہے یہ نہ کرو بھائی، آپ کی غرض کو کیا ہوگا اس سے نقصان ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ عقل ہی سے پتہ چل جاتا ہے، مثلا جیسے تاجر کا کام ہے تجارت کرنا اور تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرنا، تو اب جس چیز میں اس کو نفع نظر آئے گا عقل کہے گی یہ کرنا چاہیے اس طرح، جس چیز میں نقصان نظر آئے گا وہ خود عقل ہی اسے کہے گی یہ کام نہیں کرنا اس سے کیا ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا، تو دیکھو دنیاوی غرض کے مناسب جو ہوا اس میں عقل نے بتلا دیا حسن ہے اچھی چیز ہے کرنی چاہیے نفع ہے اس کے اندر، اور جس چیز میں نقصان تھا عقل نے خود ہی بتلا دیا کہ یہ کام نہ کرنا اس سے کیا ہوگا تمہیں نقصان ہوگا بھائی، جی آگے لکھیے، البتہ تیسرے معنی کے اعتبار سے اشاعرہ الف شین الف عین را ہا، اشاعرہ ماتوریدیہ تا دو نقطوں والی ہے بھائی ماتوریدیہ، اور معتزلہ کا اختلاف ہے، اچھا یہاں پہلے ذرا معتزلہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا مختصر تعارف سن لیں بھائی، یہ سارا لکھوانا مشکل ہے وقت تھوڑا ہے، یاد رکھیے معتزلہ جو ہے وہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے بھائی، گمراہ فرقہ، یہ لوگ جو تھے فلسفے میں اور عقلیات میں بہت ماہر تھے، بے انتہا مہارت تھی، اتنی مہارت حاصل کی فلسفے اور منطق وغیرہ میں کہ ان کو اصلی بنا دیا اور شریعت کو ان کا تابع بنا دیا، یعنی فلسفے کی بات کو تو اٹل سمجھتے تھے چاہے کچھ بھی ہو یہ پکی بات ہے اسی طرح، حالانکہ اب بہت سی فلسفے قدیم فلسفے کی بہت اکثر باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں، تو فلسفے کو اصل ٹھہرا لیتے اور قرآن اور حدیث میں جہاں فلسفے کے خلاف کوئی بات آتی اس سے ٹکراؤ ہوتا تو فلسفے کو اسی طرح برقرار رکھتے اور قرآن اور حدیث میں تعویل کر لیا کرتے تھے، جیسے بھائی معراج، یہ معراج جسمانی کے منکر تھے، اس لیے کیونکہ فلسفے میں ہے کہ اس زمین کے گرد ایک کرہ نار ہے بھائی، آگ کا کرہ ہے جس نے چاروں طرف سے ہر طرف سے زمین کو کیا کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ فلسفے کی بات اٹل بات ہے، جب آگ کا ہر طرف آگ ہے زمین کے تو کوئی اس میں سے جسم گزر ہی نہیں سکتا، تو لہذا معراج جسمانی کا انکار کرتے تھے، تو قرآن اور حدیث میں تو تاویل کر لی، فلسفے کو اصل بنا دیا اس میں کوئی تاویل نہیں کی بھائی، سمجھ میں، حالانکہ اب بھائی سائنس نے بتلا دیا کوئی کرہ نار موجود نہیں ہے زمین کے گرد، خلا باز جاتے ہیں خلا میں اور جہاز جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں بھائی، سمجھ رہے، تو ان کے بہت سے گمراہ عقیدے تھے، مثلا یہ تقدیر کا انکار کرتے تھے بھائی، جنت اور جہنم کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت جنت اور جہنم نہیں ہے آخرت میں اللہ بنائیں گے، اس لیے کہ فلسفے میں ہے کہ نو کرے ہیں، یہ اور یہ کائنات نو پورے ہیں اور ان کے باہر نہ خلا ہے نہ ملا، نہ خالی جگہ ہے نہ پور جگہ، جگہ ہی نہیں ہے بھائی. معلوم ہوا کہتے ہیں اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر کیا کریں جنت اور جہنم ہو گئی، حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں جنت اور جہنم اب بھی کیا ہیں موجود ہیں بھائی. تو یہ دراصل اپنے فلسفے میں بے انتہا مہارت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ معتزلہ وہ فرقہ ہے جو کثرت علم کی وجہ سے گمراہ ہوا. تو کبھی کثرت علم بھی کس کی طرف لے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے بھائی. اسی طرح یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کوئی نہیں ہے بھائی. اسی طرح یہ تعدد خالقین کا قول کرتے ہیں بھائی، کہ ہر انسان کیا ہے اپنے افعال کا خود خالق ہے، خود خالق ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ثواب اور عقاب واجب ہے، ثواب دینا اور سزا دینا واجب ہے. ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے بھائی اللہ کے لیے. اللہ جنت بھی دیں گے تو اپنی رحمت سے دیں گے، اللہ پر واجب نہیں ہے بھائی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں حسن ہوگا اس کا حکم دینا اللہ کے لیے واجب ہے، جس میں قباحت ہے اس سے روکنا اللہ پر واجب ہے بھائی. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ پر واجب نہیں ہے بھائی. تو یہ معتزلہ گمراہ فرقہ گزرا ہے. اور اشاعرہ یاد رکھیے، علم کلام میں اشاعرہ سے مراد مقلدین، جو امام ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں بھائی. اشاعرہ سے کون مراد ہیں؟ جو امام ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں، مقلد ہیں. علم کلام یاد رکھیے، علم کلام آپ آگے جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں بھائی عقیدے کی بحث کی جاتی ہے، عقیدے کی. تو اس عقیدے کے اندر جو امام مشہور ہیں سب سے زیادہ، وہ امام ابو الحسن اشعری ہیں. ابو الحسن اشعری یہ پہلے معتزلی تھے بھائی، یہ بھی معتزلہ میں تھے بھائی، بلکہ ان کے بڑوں اور رئیسوں میں سے تھے بھائی. بڑی کتابیں بھی لکھی ان کے لیے بھائی، ان کے حق میں. پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی کایا پلٹ دی اور ہوتے ہوتے اہل سنت والجماعت میں داخل ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے امام دنیا بن گئے بھائی، امام دنیا بن گئے. تو ان کا تعلق اشعر قبیلے سے تھا، اس لیے ان کو اشعری کہتے ہیں. اور جو ان کے مقلدین ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں. تو شوافع مقلد ہیں امام ابو الحسن اشعری کے بھائی عقائد کے اندر، جبکہ احناف مقلد ہیں امام ماتوریدی کے، امام ماتوریدی کے، امام ابو منصور ماتوریدی بھائی. یہ ان کے بعد کے زمانے کے ہیں بھائی. اور ماتورید سمرقند و بخارا کے پاس ایک بستی کا نام تھا، اس کی نسبت سے مشہور ہیں امام ماتوریدی بھائی. ماتورید ایک بستی تھی بھائی سمرقند و بخارا کے پاس. تو احناف مقلد ہیں امام ماتوریدی کے، اور شوافع مقلد ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعۃ. لیکن امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو شہرت زیادہ ملی بھائی، شہرت زیادہ ملی بھائی. تو کبھی کبھار اشاعرہ بول کر تمام اہل حق بھی مراد لے لیے جاتے ہیں، تمام اہل حق، شوافع ہوں یا احناف ہوں وغیرہ. سمجھ آیا؟ امام ابو الحسن اشعری یہ یمن کے رہنے والے تھے بھائی. جی بات سمجھ میں آئی بھائی. اب ذرا آگے لکھیے بھائی. اشاعرہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فعل میں اشاعرہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فعل میں حسن حسن امر شرعی کی وجہ سے آتا ہے، امر شرعی کی وجہ سے آتا ہے، اور شریعت کی نہی کی وجہ سے فعل میں قبح آتا ہے، اور شریعت کی نہی کی وجہ سے فعل میں قبح آتا ہے. اس حسن و قبح میں عقل کا کوئی دخل نہیں، اس حسن و قبح میں عقل کا کوئی دخل نہیں. شریعت کے آنے سے قبل تمام، شریعت کے آنے سے قبل، شریعت کے آنے سے قبل تمام نیک و بد افعال، تمام نیک و بد افعال مثلا ایمان، ایمان، نماز، روزہ، نماز، روزہ مثلا ایمان، نماز، روزہ، کفر، زنا، چوری وغیرہ، کفر، زنا، چوری وغیرہ سب برابر تھے، سب برابر تھے. نہ تو ان میں حسن تھا اور نہ قبا، نہ تو ان میں حسن تھا اور نہ قبا. یعنی نہ تو یہ افعال، نہ تو یہ افعال مستحق مدح و ذم تھے، نہ تو یہ افعال مستحق مدح و ذم تھے، اور نہ مستحق ثواب و عقاب، اور نہ مستحق ثواب و عقاب. پھر شارع نے بعض کو مستحق مدح و ثواب بنا دیا، پھر شارع نے بعض کو مستحق مدح و ثواب بنا دیا اور اس کا امر کیا، اور اس کا امر کیا، اور بعض افعال کو مستحق، اور بعض افعال کو مستحق ذم و عقاب قرار دیا، اور بعض افعال کو مستحق ذم و عقاب قرار دیا تو اس سے نہی کی اور منع کیا، تو اس سے نہی کی اور منع کیا. حاصل یہ کہ، حاصل یہ کہ عند الاشاعرہ، عند الاشاعرہ امر آیا تو فعل حسن ہوا، امر آیا تو فعل حسن ہوا. ایسا نہیں کہ فعل پہلے سے حسن تھا، ایسا نہیں کہ وہ فعل پہلے سے حسن تھا اور پھر امر آیا، اور پھر امر آیا. اور پھر کیا ہوا؟ امر آیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ حسن و قبح جو ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ شریعت پر ہے. شریعت کے آنے سے پہلے کسی چیز کے اندر حسن اور قبح نہیں تھا. وہ تیسرے معنی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یاد رکھنا. حسن و قبح، حسن کا کیا معنی تھا؟
کہ وہ قابل مدح ہو، اس پر وہ اس مستحق ثواب ہو، اس وہ فعل قابل تعریف ہو، اس پر کیا ملنا چاہیے؟ ثواب ملنا چاہیے، تو یہ حسن ہے. اور قبا کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ فعل کیا ہو؟ قابل ذم ہے، قابل مذمت ہے، اور اس پر عقاب ہونا چاہیے، عقاب ملنا، سزا ملنی چاہیے. تیسرے معنی کے اعتبار سے سمجھ میں آیا؟ قابل مدح و ذم ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور قابل ثواب و عقاب ہے آخرت کے اندر. بھائی تو وہ کہتے ہیں بعین لحاظ حسن اور قبا اس کا دار و مدار شریعت پر ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. کوئی فعل قابل مدح ہے اور قابل ثواب ہے، اس کا پتہ صرف کس سے چلے گا؟ شریعت سے. کوئی فعل قابل مذمت ہے دنیا میں اور آخرت میں قابل عقاب ہے، اس کا پتہ صرف کس سے چلے گا؟ شریعت سے. یعنی امر آیا تو فعل کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ حسن پیدا ہوا. اس سے پہلے نہ حسن تھا اور نہ قبا، یعنی نہ وہ قابل مدح و ذم تھا اور نہ قابل ثواب و عقاب. جبکہ جی تو امر سے پہلے کچھ نہیں تھا. ہاں امر آیا، امر آ گیا تو اس میں کیا آ گیا؟ حسن آیا، وہ حسن ہو گیا. نہیں آئی تو اس میں کیا آیا؟ قبا آ گیا، اور وہ کیا بن گیا؟ قبی ہوا. تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سارا دار و مدار شریعت پر ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں بھائی. تو امر آنے سے پہلے وہ فعل حسن نہیں تھا، اس میں کوئی حسن نہیں تھا. امر آیا تو کیا آ گیا اس میں؟ حسن. امر اسی طرح نہیں کے آنے سے پہلے فعل کے اندر کوئی قبا نہیں تھا، لیکن نہیں آئی تو اس میں کیا آ گیا؟ قبا آ گیا، وہ فعل کیا ہوا؟ قبی ہوا. بات سمجھ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ آگے لکھیے. جبکہ ہمارے اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبا عقلی ہیں، حسن و قبا عقلی ہیں، یعنی واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے ہیں، یعنی واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے ہیں، شریعت پر موقوف نہیں، شریعت پر موقوف نہیں. شریعت کے آنے سے قبل بھی افعال میں حسن و قبا موجود تھا، افعال میں حسن و قبا موجود تھا، یعنی واقعی میں بعض افعال، یعنی واقعی میں بعض افعال مستحق مدح و ثواب تھے، مستحق مدح و ثواب تھے، اور بعض افعال مستحق ذم و عقاب تھے، اور بعض افعال مستحق ذم و عقاب تھے. چنانچہ جن افعال میں حسن تھا، چنانچہ جن افعال میں حسن تھا، شارع نے ان کے کرنے کا حکم دیا، شارع نے ان کے کرنے کا حکم دیا. اور جن میں قبا تھا ان سے منع فرمایا. تو شریعت نے پہلے سے موجود حسن و قبا کی طرف رہنمائی کی، پہلے سے موجود حسن و قبا کی طرف رہنمائی کی.
یعنی شریعت کے امر سے، یعنی شریعت کے امر سے مامور بھی کے حسن کا پتہ چلا، مامور بھی کے حسن کا پتہ چلا، اور شریعت کی نہی سے منہی عنہ کے قبا کا قبی ہونے کا علم ہوا، منہی عنہ کے قبی ہونے کا علم ہوا. امر کی وجہ سے مامور بھی میں حسن نہیں آیا، بلکہ پہلے سے موجود حسن کو امر نے ظاہر کر دیا، جیسے علم طب، سے مختلف دواؤں کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جاتا ہے، تو علم طب ان کے ان دواؤں کے نفع و نقصان کو ظاہر کرتا ہے، ان میں نفع و نقصان پیدا نہیں کرتا، نفع یا نقصان تو دوا میں پہلے سے موجود تھا، علم طب نے اسے صرف ظاہر کر دیا، باقی عقل کبھی کبھار تو اس حسن و قبا کو خود ہی جان لیتی ہے، جیسے سچائی میں حسن، اور جھوٹ میں قبا کا پتہ، محض عقل سے ہی چل جاتا ہے، جبکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کی رہنمائی کے بغیر عقل حسن و قبا کا پتہ نہیں چلا سکتی، حسن و قبا کا پتہ نہیں چلا سکتی، جیسے کہ اکثر احکام شریعت ہیں، جیسے کہ اکثر احکام شریعت ہیں، جیسے نماز روزہ وغیرہ، جیسے نماز روزہ وغیرہ بھائی. الگ سطر لکھیے بھائی. البتہ ہمارے اور معتزلہ کے مذہب میں یہ فرق ہے البتہ ہمارے اور معتزلہ کے مذہب میں یہ فرق ہے کہ ان کے نزدیک حسن و قبا، حسن و قبا حکم شارع کو مستلزم ہیں، حکم شارع کو مستلزم ہیں، یعنی اللہ تعالی کے لیے اس چیز کا حکم دینا واجب ہے، یعنی اللہ تعالی کے لیے اس چیز کا حکم دینا واجب ہے جس میں حسن ہے، جس میں حسن ہے، اور اس فعل سے روکنا واجب ہے، اور اس فعل سے روکنا واجب ہے جس میں قبا ہے، جس میں قبا ہے. جبکہ ہمارے نزدیک یہ اللہ پر واجب نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ اللہ پر واجب نہیں. نیز یہ فرق ہے، دوسرا فرق یہ ہے، نیز دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک سارا دار و مدار عقل پر ہے، سارا دار و مدار عقل پر ہے. عقل جسے حسن قرار دے وہ حسن ہی ہے، عقل جسے حسن قرار دے وہ حسن ہی ہے، اور عقل جسے قبیح قرار دے، اور عقل جسے قبیح قرار دے وہ قبیح ہی ہے. جبکہ ہمارے نزدیک اصل دار و مدار شریعت پر ہے، ہمارے نزدیک اصل دار و مدار شریعت پر ہے. شریعت نے حسن قرار دیا تو حسن ہے، شریعت نے حسن قرار دیا تو حسن ہے، شریعت نے قبیح قرار دیا تو قبیح ہے. عقل کی بات قطعی نہیں، عقل کی بات قطعی نہیں. بس بھائی تقریر ختم ہوئی بھائی، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہمارے نزدیک کیا ہے، ہمارے اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبا دونوں کیا ہیں؟ عقلی ہیں، یعنی واقع اور نفس الامر میں ہے ایک چیز میں. پہلے اشاعرہ نے تو کیا کہا تھا کہ شریعت کے امر سے پہلے کسی چیز میں حسن نہیں تھا، امر آیا تو وہ فیل کیا بن گیا، اس میں حسن آیا اور وہ حسن ہوا، اس سے پہلے نہ اس میں حسن تھا اور نہ قبا. بات سمجھ میں آئی؟ جبکہ ہمارے اور معتزلہ کے نزدیک حسن اور قبا اس فیل میں پہلے سے تھا، یا تو اس میں حسن تھا یا قبا تھا، پہلے سے موجود تھا. شریعت نے آ کر، اور اس حسن اور قبا کا عقل سے بھی بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، جیسے سچائی کیا ہے اس میں حسن ہے، عقل بتلا دیتی ہے، اور کذب میں کیا ہے قباحت ہے، یہ عقل بتلا دیتی ہے. لیکن بسا اوقات عقل کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر اس صورت میں شریعت آ کر کیا کرتی ہے، رہنمائی کر دیتی ہے اور بتلاتی ہے کہ اس فعل کے اندر حسن ہے. شریعت کا امر آتا ہے نا, اور امر اس بات پہ دلالت کرتا ہے, معلوم وہ امر دلیل ہوتی ہے اس بات پر کہ معلوم ہوا اس فعل کے اندر کیا ہے, حسن ہے. اور شریعت کی طرف سے نہیں آ جائے تو نہیں دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے اندر ہوبا ہے. تو امر اور نہیں صرف دلیل ہیں, امر اور نہیں نے اس میں حسن اور قبا کو پیدا نہیں کیا, انہوں نے صرف اس پر کیا کی ہے, دلالت کی ہے, رہنمائی کی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو شریک یہ اسی طرح جیسے علم طب کے اندر بھائی دوائیوں کے نفع اور نقصان کا پتہ چلتا ہے, یہ نہیں کہ علم طب نے ان کے اندر نفع اور نقصان رکھ دیا, نفع اور نقصان ان میں پہلے سے تھا, نفع اور نقصان تو ان میں پہلے سے تھا. مثلا ایک دوا ہے, ایک چیز ہے جس سے ایک مرض میں نفع ہوتا ہے, ایک شخص طب بالکل نہیں پڑھتا نہ جانتا ہے, وہ اتفاقاً بھی اس چیز کو کھا لے گا تو اس کو کیا ہوگا, نفع ہوگا, معلوم ہوا اس کے اندر پہلے سے کیا ہے, نفع. تو علم طب صرف کیا کرتا ہے, اس نفع کو یا نقصان کو آ کر کیا کر دیتا ہے, ظاہر. اسی طرح افعال میں بھی پہلے سے حسن اور قبا موجود ہوتا ہے, صرف شریعت کا امر آ کر کیا کر دیتا ہے, حسن کو ظاہر کر دیتا ہے, نہیں آ کر کس کو ظاہر کر دیتی ہے, قبا. تو بعض اوقات عقل کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے حسن اور قبا کا, اور اکثر اوقات پتہ نہیں چلتا, تو اس میں پھر کون رہنمائی کر دیتی ہے, شریعت. شریعت کا امر دلیل ہوتا ہے اس کے حسن کی, اور شریعت کی نہیں دلیل ہوتی ہے اس کے قبا کی. سمجھ میں آئی بات؟ اور باقی فرق یہ ہے ان کے نزدیک یہ حسن اور قبا پہلے سے تھا, اور جس چیز میں حسن ہے اللہ کے لیے اس کا حکم کرنا واجب ہے, جس چیز میں قبا ہے اللہ کے لیے اس سے روکنا واجب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ کے لیے واجب نہیں ہے, اللہ پر واجب نہیں ہے کوئی چیز بھائی. اور اسی طرح دوسرا فرق یہ کہ ان کے نزدیک سارا دار و مدار عقل پر ہے, عقل نے جس کو حسن کہہ دیا وہ حسن ہی ہے, جسے قبیح سمجھا وہ قبیح ہی ہے, شریعت پر کوئی دار و مدار نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں سارا دار و مدار شریعت پر ہے, عقل کوئی بات کوئی قطعی نہیں ہے. عقل ایک چیز کو بظاہر ہو سکتا ہے عقل کو ایک چیز حسن نظر آئے, لیکن شریعت اگر بتلا دے یہ قبیح ہے تو کیا ہوگی, قبیح ہوگی. تو سارا دار و مدار کس پر ہے, شریعت پر ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی یہ مشکل مقام تھا ذرا, تو میں نے کہا آپ کو لکھوا دوں بھائی تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے بھائی. آپ دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی, متن دیکھیے بھائی. ولا بد للمامور به من صفة الحسن ضرورة ان العامر حکیم, اور ضروری ہے مامور بھی میں صفت حسن کا ہونا اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے, حکمت والی ہے. بھائی یاد رکھیے جب کوئی شخص کسی کو کسی چیز کا حکم دے بھائی, اگر وہ کوئی عقل والا شخص ہے اور عقل مند آدمی ہے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ چیز جس چیز کا حکم دے رہا ہے یقیناً اس میں بھلا ہے, نفع ہے, حسن ہے اس کے اندر. اور اگر کوئی ظالم و جابر کسی چیز کا حکم دے تو پھر حکم وہاں پر بھی ہے, امر بھی ہے, مامور بھی ہو گیا جس کو حکم دیا, مامور بھی آگے جس چیز کا حکم دیا, لیکن اس چیز میں حسن ضروری نہیں ہے بھائی. کیونکہ مثلا بادشاہ کسی کو حکم دیتا ہے فلاں آدمی کو قتل کرو بھائی, تو فلاں آپ یہ حکم دے رہا ہے, امر بھی آیا, مامور جسے حکم دیا, مامور بھی جس چیز کا حکم دیا, لیکن حکم دینے والی ذات کیا حکیم ہے, دانا اور عقل والی ہے, عقل والی نہیں ہے, تو معلوم ہوا اس کے امر میں حسن کا ہونا ضروری نہیں. جیسے بات مثال میں نے ذکر کر دی, بادشاہ کسی کے قتل کا بلا وجہ حکم دیتا ہے تو اب یہاں پر امر ہے لیکن اس کے اس امر میں کوئی حسن نہیں ہے, یہ ظلم کر رہا ہے, کسی کے قتل کا حکم دے رہا ہے بلا وجہ. لیکن اگر حکم دینے والی ذات حکمت والی ہے پھر یقیناً یقیناً کیا ہوگا, اس نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے معلوم ہوا وہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے, بڑی ہی اعلی اعلی چیز ہے, اچھی چیز ہے بھائی. تو یہاں پر شریعت کی بات چل رہی ہے, احکام شریعت کی, اور اس میں حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ جو ذات سب سے زیادہ حکمت والی ہے,
جو اس کے اس نے جس چیز کا حکم دیا یقیناً اس کے اندر ہر لحاظ سے اچھائی اور حسن ہی ہوگا، خوبصورتی ہی ہوگی، کسی بھی اعتبار سے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ رب ضروری ہے مامور بھی میں صفت حسن کا ہونا، ضرورت ان العامر حکیم، اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات یعنی اللہ کی ذات کیا ہے، حکیم ہے، حکیم ہے۔ تو معلوم شریعت میں جو بھی جس چیز کا بھی حکم دیا گیا وہ حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے ہیں، اللہ حکم دینے والے ہیں، تو یقیناً جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس میں کیا ہوگا، حسن ہوگا۔ معلوم مامور بہی میں حسن ضرور ہوگا، مامور بہی میں یہی بات کر رہے ہیں کہ مامور بہی میں ضروری ہے صفت حسن کا ہونا، اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے، یعنی لابد ان یکون المامور بہ حسنا عند اللہ تعالی قبل الامر، یعنی ضروری ہے کہ مامور بہ جو ہے وہ حسن ہے اللہ کے نزدیک حکم دینے سے پہلے بھی، ولکن یعرف ذلک بالامر، لیکن اس کو جانا کس کے ذریعے جائے گا، یہ دیکھا ہمارے نزدیک پہلے سے چیزوں میں کیا تھا، حسن تھا، جب حسن تھا تو وہ چیز حسن ہوئی، تو اللہ کے نزدیک حسن ہوئی، جب ہی تو اللہ کیا کر رہے ہیں، اس کا حکم دے رہے ہیں، تو مامور بھی میں اللہ کے نزدیک پہلے سے حسن تھا، لیکن پھر پتہ کس کے ذریعے چلا، دلالت اور رہنمائی کس کے ذریعے ہوئی، شریعت کے حکم کے ذریعے، تو یہی بات کر رہے ہیں، ولکن یعرف ذلک بالامر، لیکن اس کو حسن کو جانا جائے گا امر کے ذریعے، ضرورت ان العامر حکیم، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے، بدیہی کا کیا معنی میں نے بتایا تھا، جس بدیہی جس میں ذرا بھی غور و فکر نہ کرنا پڑے فوراً ہی بات سمجھ میں آ جائے، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے، والحکیم لا یأمر بالفحشاء، اور حکیم حکم نہیں کرتا برائی کا، حکیم کبھی بھی برائی اور بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، جس چیز کا بھی حکم دے رہا ہے یقیناً اس میں حسن ہی حسن ہے۔ وَهَذَا عِنْدَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ الْحَاكِمُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ هُوَ الْعَقْلُ وَلَا دَخْلَ فِيهِ لِلشَّرْعِ، اور جبکہ معتزلہ کے نزدیک الحاکم بالحسن، حسن کا فیصلہ، حسن بالحسن والقبح، حسن اور قبح کا فیصلہ کرنے والی هو العقل، وہ عقل ہی ہے، لا دخل فیہ للشرع، اس میں شریعت کا دخل نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو لکھوایا کہ معتزلہ کے نزدیک سارا دار و مدار عقل پر ہے، جسے عقل نے حسن قرار دیا وہ حسن ہی ہے، جسے عقل نے قبیح قرار دیا وہ قبیح ہی ہے بھائی، تو یہ ان کے نزدیک ہے، کہتے تو کہتے ہیں وعند المعتزلہ الحاکم بالحسن والقبح، معتزلہ کے نزدیک فیصلہ کرنے والی حسن اور قبح کا ہوا العقل، وعقل ہی ہے، لا دخل فیہ للشرع، اس میں شریعت کا دخل نہیں ہے، وعند الاشعری رحمہ اللہ تعالی الحاکم بہما ہوا الشرع لا دخل فیہ للعقل، کہ ان دونوں کا فیصلہ کرنے والی وہ شریعت ہی ہے، یعنی حسن اور قبح کا فیصلہ کرنے والی شریعت ہی ہے، لا دخل فیہ للعقل، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے بھائی، بتلایا پہلا مذہب ان کا تھا کہ شریعت سے پہلے نہ کسی چیز میں حسن تھا اور نہ قبح تھا، شریعت نے حکم دیا تو اس چیز میں حسن آ گیا، شریعت نے منع کیا تو اس چیز میں قبح آ گیا، تو ان کے نزدیک جو دونوں حسن اور قبح کا فیصلہ کرنے والی کون ہے، شریعت ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اصل دار و مدار شریعت پر ہے، لیکن عقل بھی کیا کر دیتی ہے، حسن اور قبح کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے، لیکن اصل کامل رہنمائی اور جس پر دار و مدار ہے وہ کس کی طرف سے ہے، شریعت کی طرف، عقل چاہے ایک چیز میں حسن بتلا بھی دے لیکن اگر شریعت کہہ دے نہیں کرنا تو معلوم ہوا اس میں حسن نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک دار و مدار شریعت پر ہے۔ ثم شرع في تقسيم الحسن الى عينه والى غيره وتقسيم كل منهما الى اقسامهما، اچھا اب کہتے ہیں ماتن شروع ہو رہے ہیں، حسن کی تقسیم کرنے لگے ہیں بھائی، حسن کی تقسیم کرنے لگے ہیں، الى عينه والى غيره،
حسن جو اس چیز کے عین کی وجہ سے ہوگا یا الی غیرہ یا اس مامور بہی کے غیر کی وجہ تو وہ حسن جو مامور بہی کے عین کی وجہ سے ہوگا یا اس کے غیر کی وجہ سے ہوگا جی اس کی میں شروع ہو رہے ہیں وتقسیم کل منہما الی اقسامہما اور ان دونوں کی ان کے اقسام کی طرف تقسیم میں شروع ہونے لگے ہیں بھائی مصنف بھائی. فقال پہلے یہ بات سمجھ لیجئے بھائی دیکھو بعض چیزیں جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا وہ ہیں مامور بہی جن کا امر دیا وہ کیا ہیں مامور بہی اور جب امر دیا تو معلوم ہوا اس میں حسن ہے اس میں کیا ہے حسن پھر کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ حسن اس فعل کی ذات ہی میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس فعل کی ذات میں حسن ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس فعل کی ذات میں حسن نہیں ہے ہاں ایک غیر ہے اس غیر کی وجہ سے اس میں بھی کیا آ گیا حسن آ گیا صورت سمجھ میں آ گئی تو کبھی حسن اس چیز کی ذات ہی میں ہوا کرتا ہے جیسے نماز بھائی نماز کی ذات میں ہی حسن ہے اس لیے کہ ساری نماز اس میں اللہ کی ساری نماز کس پر دلالت کرتی ہے اللہ کی تعظیم پر بھائی اور اللہ تعالی جو ہم سب کا رب ہے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دینے والا ہے اس کی تعظیم کیا ہے اچھی چیز ہے بھائی کیا ہے تو یہ اس میں یہ نہیں نماز ساری اللہ کی تعظیم پر مشتمل ہے اور اللہ کی تعظیم کیا ہے حسن ہے بھائی اچھی ہے تو لہذا چونکہ ساری نماز اسی تعظیم پر مشتمل ہے تو نماز کیا ہوئی اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوئی بھائی اس کی ذات ہی میں حسن ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حسن اس چیز کی ذات میں نہیں ہوتا کسی غیر کی وجہ سے اس میں حسن آ جاتا ہے جیسے وضو ہے وضو کو اگر دیکھا جائے بظاہر تو یہ تو پانی کا ضیاع کرنا ہے پانی ضائع کیا جا رہا ہے لیکن یہ وضو چونکہ وسیلہ ہے یہ کس تک پہنچائے گا ہمیں نماز وضو ہوگا تو نماز ہوگی تو اس وضو میں جو حسن آیا کس کی وجہ سے آیا نماز کی وجہ سے حسن آیا تو یہ حسن لغیری ہی ہے نماز حسن لذاتی ہی ہے یعنی اس کی ذات ہی کیا ہے حسن اور وضو حسن لغیری ہی ہے یعنی وہ حسن ہے لیکن کس کی وجہ سے غیر یعنی نماز کی وجہ سے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی دیکھیے اب کتاب پر ذرا فقال مصنف فرماتے ہیں وہ اما ان یکون لعینہ کہ وہ حسن یا تو عین مامور بہی کی ذات کی وجہ سے ہوگا خود بتلا رہے ہیں ایل حسن یکون کی ضمیر ہوا ضمیر کس کو راجع ہے حسن کو یعنی وہ حسن جو ہے اما ان یکون لذات المامور بہی لعینہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے مامور بہی کو بھائی کہ حسن یا تو وہ مامور بہی کی ذات اور عین کی وجہ سے ہوگا بِأَن يَكُونَ حُسْنُهُ فِي ذَاتِ مَا وُضِعَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ بَعِی طور کے اس کا حسن جو ہے فی ذاتی ما اس چیز کی ذات ہی میں ہے وُضِعَ لَهُ ذَلِكَ جس کے لئے وہ مامور بھی وضع ہے مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ بغیر واسطے کے اس چیز کی ذات میں کیا ہوگا حسن فی ذاتی ما اس چیز کی ذات میں کس چیز کی ذات وضع له ذلك جس کے لیے وہ مامور بھی ہی کیا ہے وضع صلات کا لفظ بھائی یہ کس کے لیے وضع ہے وہ مخصوص افعال ہیں مولانا کیا ہیں مخصوص افعال ہیں اور ان مخصوص افعال کی ذات میں کیا ہے حسن ہے بات سمجھ میں آئی بھائی تو اس مامور بھائی طور کے اس مامور بھی کا حسن فی ذات ما وضع له ذالک اس چیز کی ذات ہی میں ہوگا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے من غیر واسطت بغیر کسی واسطے کے وہذا ثلاثۃ انواع علی ما قالوا اور یہ تین قسم پر ہے بھائی یعنی یہ حسن لعینہ وہ مامور بھی یا یوں کہ وہ حسن جو کس کی وجہ سے ہے مامور بھی کی ذات کی وجہ سے ہی ہے وہ کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے تو کہتے ہیں وہذا ثلاثۃ انواع علی ما قال اور یہ تین قسم پر ہے بنا پر اس کے جو فرمایا بھائی آگے ماتن نے وہ ہوا اور وہ یہ کہ اما ان لا یقبل السقوط او یقبلہ کہ یہ حسن یا تو سقوط کو قبول کرے گا ان لا يقبل السقوط او يقبله، کہ یہ سقوط کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا. بھئی دیکھیے مثال پہلے سمجھ لیجئے پھر بات واضح ہو جاتی ہے. ایمان، بھئی ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ایمان میں زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے. زبان سے بھی اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے بھی یہی عقیدہ رکھا جائے، بھائی یہ یعنی تصدیق قلبی بھی ساتھ ہو. تو اقرار بھی ضروری اور تصدیق قلبی بھی ضروری. تو یہ جو تصدیق ہے، یہ تصدیق بھائی اس کی ذات میں حسن ہے، اس کی ذات میں کیا ہے؟ تو یہ حسن لعینی ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی وحدانیت کا کیا کرنا چاہیے؟ اقرار کرنا چاہیے. تو اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے. تو یہ تصدیق اپنی ذات ہی کے اعتبار سے کیا ہے؟ حسن ہے، اس کے اندر حسن ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ تمام نعمتیں دی. بھائی تو اس تو دیکھو اقرار کی بات اب میں نہیں کر رہا، صرف تصدیق کی بات کر رہا ہوں. اقرار کس کے ذریعے ہے؟ زبان کے ذریعے. اور تصدیق کس کے ذریعے ہے؟ قلب کے ذریعے. تو یہ تصدیق جو قلب کے ذریعے ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ حسن ہے. تو اس میں حسن ہے اور یہ حسن سقوط کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا، کبھی بھی اس سے حسن ختم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اس میں کیا رہے گا؟ حسن رہے گا، کبھی اس سے حسن جدا نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بھائی، اگر کوئی شخص کفار کے نرغے میں چلا گیا اور کفار اس پر زبردستی کرتے ہیں کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، تو کلمہ کفر زبان سے کہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر، تو شریعت نے گنجائش دے دی کہ کیا کر سکتے ہو؟ تم زبان سے انکار کر سکتے ہو، لیکن دل کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اقرار ہونا چاہیے، دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر، یعنی تصدیق. دل کے اندر تصدیق کا ہونا پھر بھی ضروری ہے. معلوم ہو یہ تصدیق کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی. معلوم ہو اس کے اندر حسن ہے، ایک تو اس کی ذات کی وجہ سے، اور پھر یہ کبھی بھی سقوط کو قبول نہیں کرتی. یہ ہر حال میں حسن اس کے اندر رہتا ہے، اور کبھی کبھار یہ سقوط کو قبول کر لیتی ہے. بھائی یہ جو حسن لے، یہ حسن جو ہوتا ہے عین مامور بھی کی وجہ سے، یہ کبھی کیا کر لیتا ہے؟ سقوط کو قبول کر لیتا ہے. جیسے نماز، مولانا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں حسن ہے، لیکن یہ کبھی حسن کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. مثلا جیسے حیض اور نفاس کی حالت ہے، اس کے اندر بھائی عورت سے نمازیں معاف ہیں. بھائی عورت سے کیا ہیں؟ نمازیں معاف ہیں. تو معلوم ہوا اس وقت اس سے کیا ہوا؟ حسن کیا ہو چکا؟ نماز سے حسن ساقط ہو چکا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے ان نمازوں کی نہ تو وہ ادا کرے گی نہ بعد میں قضا کرے گی. بھائی اس پر ادا بھی نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے. تو دیکھا اس حالت کے اندر معلوم ہوا حسن چلا گیا، اس میں حسن نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا یہ حسن کتنی قسم پر ہوا؟ دو. یہ حسن لعینی ہی جو ہے دو قسم پر ہوا، ایک وہ ہے جو سقوط کو کیا کر لیتا ہے؟ کبھی بھی قبول نہیں کرتا. ایک وہ ہے جو کبھی کیا کر لیتا ہے؟ سقوط کو بھی قبول کر لیتا ہے کسی عذر کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، یہ جب اس کی ذات نہیں حسن ہے تو حسن کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کی ذات ہی حسن ہے تو حسن اسے کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ مولانا کہ حسن ساقط ہونے کا یہ معنی کہ شریعت پھر اس کا اعتبار نہیں کرتی. کیا کرتی ہے؟ شریعت اعتبار نہیں کرتی. سمجھ میں؟ اس عارض کی وجہ سے یہ جو عذر لاحق ہوا ہے تو شریعت اب حسن کا اعتبار نہیں کرتی، شریعت کی نظر میں اب وہ حسن نہ رہا. لہذا اس میں معلوم ہو کیا ہو گیا؟ حسن کیا ہو گیا؟ ساقط ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آگے سب کو بھائی؟ دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وہ ہوا وہ حسن جو ہے اما اللہ یقبل السقوط او یقبلہ، یا وہ حسن یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا قبول کرے گا، اے لا یقبل ذلک الحسن السقوط من المامور به، یعنی وہ حسن قبول نہیں کرتا مامور به سے ساقط سے سقوط کو، بل یکون دائما حسنا، بلکہ وہ کیا ہوگا مامور به ہمیشہ حسن ہی رہے گا، و مامورا بہ علی المکلف، اور ہمیشہ مکلف پر مامور بھی ہی رہے گا، حالانکہ جو سقوط کو قبول کر لیتا ہے نماز جو ہے، جیسے حیض کی حالت میں نماز ساقط ہوئی، نہ اس کی ادا ہے اور نہ قضا ہے، تو اب اس حیض کی حالت میں یہ نماز اس عورت پر مامور بھی ہی رہی، یہ اس پر مامور بھی ہی رہی ہی نہیں، تو یہی بات کریں جو سقوط کو قبول نہیں کرتا وہ ہمیشہ حسن رہے گا، وہ مامورن بھی، اور ہمیشہ کیا رہے گا مامور بھی رہے گا، علی المکلف مکلف پر، وہ واجبن علیہ اور اس پر واجب رہے گا، او یقبل السقوط فی حین من الاحیان، اور کبھی کبھار کیا کرے گا یہ حسن، یہ سقوط کو قبول کر لیتا ہے، فی حین من الاحیان کسی وقت اوقات میں سے کسی وقت کے اندر، لعذر من الاعذار عذروں میں سے کسی عذر کی وجہ سے، او یکون ملحقا بهذا القسم، یہ تیسری قسم بیان کرنے لگے ہیں، پہلی دو قسمیں کیا تھیں کہ وہ حسن کیا کرے گا سقوط کو قبول کرے گا یا سقوط کو قبول نہیں کرے گا، یہ دو قسمیں، اور تیسری قسم حسن کی کہ وہ ملحق ہوگا اس قسم کے ساتھ، او یکون ملحقا بهذا القسم بئی، یا وہ کیا ہوگا وہ حسن ملحق ہوگا اس قسم کے ساتھ، یہ کون سی قسم تھی، یہ جو حسن لعینہ تھی، کیا تھی حسن لعینہ، حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہوگا، لیکنہ مشابہ، لیکن وہ مشابہ ہوگا، لما اس چیز کے، حسنا جو حسن ہوئی، لمعنن فی غیرہ ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، جو حسن ہوئی ایسے معنی کی وجہ سے جو آسان لفظوں میں یوں کہو بھائی، یہ تیسری قسم وہ ہے جو ملحق ہے حسن لعینہ کے ساتھ، ملحق کس کے ساتھ ہے اور مشابہ حسن لغیرہ کے ساتھ ہے، تیسری قسم کیا ہے ملحق ہے حسن لعینہ کے ساتھ اور مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لغیرہ کے ساتھ، تو اس کے اندر دو جہتیں آ گئیں مولانا، کیا آ گئیں دو جہتیں آ گئیں، ایک جہت کے اعتبار سے یہ ملحق ہوا کس کے ساتھ حسن لعینہ کے ساتھ، اور دوسری جہت دیکھی جائے تو یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لغیرہ کے ساتھ، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، جیسے اس کی مثال ذکر کریں گے، جیسے کہ زکات ہے مولانا، کیا ہے زکات ہے، زکات، اب جو زکات ہے وہ ملحق ہے کس کے ساتھ حسن لعینہ کے ساتھ، لیکن مشابہ ہے کس کے ساتھ حسن لغیرہ کے ساتھ، کیسے دیکھیے، زکات کو اگر بظاہر دیکھا جائے کہ اس کے اندر تو مال کا خرچ کرنا ہے، اس کو ضائع کرنا ہے، سمجھ میں آیا، تو عقل کہتی ہے اس میں تو کوئی حسن نہیں ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں زکات دیتے ہی نہیں، عقل ان کو بتاتی ہے نا یہ تو مال جا رہا ہے ہاتھ سے، وہ دیتے ہی نہیں بھائی، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہے مال کا ضائع کرنا ہے، لیکن اس میں حسن آیا اس وجہ سے کہ اس مال کے ذریعے وہ فقیر کی حاجت پوری ہوگی، وہ فقیر جو اللہ کا محبوب ہے اس کی کیا حاجت پوری ہوگی، حاجت پوری ہوگی، تو یہ جو فقیر کی حاجت کا پورا کرنا ہے اس کی، اور ہاں اور یہ فقیر کی حاجت پورا کرنا یہ تو کیا ہے، یہ تو حسن ہے، تو اس کی وجہ سے زکات میں بھی کیا آ گیا حسن آ گیا، حسن آ گیا، تو اس کو ہونا تو کیا چاہیے حسن لغیرہ، لیکن ہم کیا کہتے ہیں یہ ملحق ہے کس کے ساتھ حسن لغیرہ، وجہ یہ مولانا کہ اس کے اندر جو فقیر جو ہے اس کا فقر جو ہے اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے، اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے فقیر بنایا ہے، محتاج بنایا ہے، تو اس کا فقر اپنے اختیار سے نہیں، تو واسطہ تو ہے یہاں, واسطے کے ذریعے حسن آ رہا ہے زکات کے اندر, لیکن وہ واسطہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ فقیر کا فقر اور اس کی احتیاج اس کے اختیار سے ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری. تو لہذا یہاں پر زکات میں حسن آیا تو واسطے کے ذریعے, لیکن وہ واسطہ چونکہ اختیار میں نہیں ہے تو وہ گویا لا واسطے کی طرح ہوا. کس کی طرح ہوا؟ لا واسطے کی طرح ہوا, یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا. تو یہ کیا ہوا؟ حسن لعین, یعنی اس کے ساتھ اسے ملحق ہوا اس کے ساتھ بھائی. لیکن بہرحال صورتن واسطہ تو ہے, صورتن کیا ہے؟ واسطہ تو ہے. تو معنی کے اعتبار سے تو واسطہ نہیں, لیکن صورتن کیا ہے؟ واسطہ موجود. تو اصل ہے معنی, تو معنی کے اعتبار سے ہم نے کہا چونکہ معنی ہے اصل, اس لیے یہ کیا ہے؟ ملحق لے ملحق با حسن لے عین ہی ہے. اور لیکن صورتن تو واسطہ آ گیا, اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن صورتن ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ حسن لے غیر ہی کے ساتھ. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ سب کو سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ اب دوبارہ دیکھیے, او یکون ملحقا بهذا القسم, یا وہ جو حسن جو ہے وہ ملحق ہوگا اس قسم کے ساتھ, یعنی کس کے ساتھ؟ حسن لی عینی ہی کے ساتھ. لیکنہ مشابہ, لیکن مشابہ ہوتا ہے لما اس مامور بھی کے ساتھ, حسن لمعنی فی غیرہ, جو حسن ہوا ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں تھا. ایکون المامور به ملحقا بالحسن لعینه, یعنی وہ مامور به کیا ہوگا؟ ملحق بالحسن لعینه ہوگا. لیکنہ مشابہ للحسن لغیرہ, مگر وہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ حسن لغیر ہی کے ساتھ. فہو ذو جہتین, تو وہ کتنی جہت والا ہے؟ دو جہت والا ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ حسن لعین ہی ہے. دوسری جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسن لغیر ہی ہے. وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهِ اعْتِبَارًا لِلَفْلِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي مَا بَعْدُ. یہ وہی اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جب یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ حسن لغیرہ, اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ حسن لغیرہ. تو آپ نے کہا یہ ملحق ہے حسن لعینہ کے ساتھ اور مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ حسن لغیرہ کے ساتھ. تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ملحق ہے حسن لغیرہ کے ساتھ اور مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ حسن لعینہ کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے, کیونکہ اصل اور معنی کے اعتبار سے اس وہ واسطہ بھی کس کی طرح ہے؟ لا واسطہ, اس کا ہم کوئی اعتبار نہیں کرتے. تو اصل کے اعتبار سے گویا کہ واسطہ ہے ہی نہیں, لیکن صورت کے اعتبار سے تو بہرحال کیا موجود ہے؟ واسطہ. تو اصل صورت ہوتی ہے یا معنی اصل ہوتا ہے؟ معنی اصل ہے, سمجھ میں آیا؟ تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے اس کو ملحق کیا قرار دیا؟ ملحق بھی حسن لعینہ قرار دیا. کہتے ہیں انما جعلہ من اقسام الحسن لعینہ, اور اس کو حسن لعینہ کی اقسام میں بنایا اعتبارا للاصل, کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ اصل کا. کما ستقف علیہ فیما بعد, جیسے کہ ان قریب آپ اس پر واقف ہو جائیں گے, بعد میں آگے خود ذکر کر دیں گے. ولكن في التقسيم مسامحة, لیکن اس تقسیم کے اندر مسامحت ہے. کیا ہے؟ مسامحت ہے, اس لیے کیونکہ تین قسمیں ذکر کی اور اقسی تو یہ ایک دوسرے کی قسیم ہوئی, اور قسیمین میں کیا ہوتا ہے؟ تقابل ہوتا ہے. تین قسمیں کون کون سی ذکر کی؟ ایک تو یہ کہ وہ حسن کیا کرے گا؟ سقوط کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا. اور دوسرا کیا کہا؟ وہ حسن کیا ہے؟ ملحق ہوگا حسن لعینہ کے ساتھ اور مشابہ ہوگا. تو یہ جو تیسری قسم ہے اس میں تو دونوں احتمال آ گئے. ہو سکتا ہے یہاں بھی حسن سقوط کو قبول کرے گا یا قبول نہیں. اگر قبول کرے گا تو پہلی قسم, قبول نہیں کرتا تو پہلی قسم میں داخل, اور اگر سقوط کو قبول کر لیتا ہے تو دوسرے, تو یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں اس میں مسامحت ہے تقسیم میں. والواجب ان یقول, اور واجب یہ کہ یوں کہتے ہیں مصنف, وہو اما ان یکون لعینہ بالذات او بالواسطہ, کہ وہ حسن جو ہے وہ یا تو کیا ہوگا, وہ حسن لعینہ جو ہے وہ حسن لعینہ بالذات ہوگا یا بالواسطہ ہوگا. حسن کی پہلے تقسیم کیسے کرتے, انہوں نے تو شروع میں تقسیم کر دی, تین قسمیں بنا دی, بلکہ کیا کرتے پہلے کہ یہ حسن لعینی ہی جو آپ نے بتلایا نا, پہلے حسن دو قسم پر ہے, ایک حسن لعینی ہی اور ایک حسن لے, پھر یہ حسن لعینی ہی دو قسم پر ہے, یا تو یہ سقوط کو قبول کرے گا یا سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا ملحق ہوگا, تیسری قسم بیان کر دی بھائی. تو کہتے ہیں پہلے انہوں نے حسن کی, حسن لعینی ہی کی براہ راست تین قسمیں بنائیں, حالانکہ پہلے کیا کرنا چاہیے تھا, دو قسمیں بناتے پھر ان میں سے ایک قسم کے آگے دو قسمیں مزید ذکر کرتے تو پتہ چل جاتا کہ ایک دوسرے کی تقسیم نہیں ہے, لہذا ان میں تقابل کا ہونا بھی ضروری نہیں. کس طرح تقسیم کرتے کہ یہ جو حسن لعینی ہی تھا یا تو یہ بالذات ہوگا یا یہ بالواسطہ ہوگا. یہ حسن لعینی ہی کس وجہ سے ہوگا, بالذات یعنی ذات کے اعتبار سے ہوگا بغیر کسی واسطے کو ہوگا, یا یہ حسن کس کی وجہ سے ہوگا, واسطے کے ساتھ, جیسے کس میں آیا تھا, زکات کے اندر بھائی. پھر جس کے اندر حسن بھی ذات ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں, اس کی کیا ہیں, دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو سقوط کو قبول کرتا ہے, ایک وہ جو سقوط کو قبول نہیں کرتا. تو تقسیم سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں واجب تھا ماتن پر کہ یوں کہتے ہیں, وہو اما ان یکون لعینہ بالذات او بالواسطہ, کہ وہ حسن لعینہ یا تو وہ بالذات ہوگا یعنی بغیر واسطے کے ہوگا, او بالواسطہ یا کس کے ذریعے ہوگا, واسطے کے ذریعے ہوگا, والاول یعنی پہلا یعنی وہ جو بالذات ہے, اما ان لا یقبل السقوط او یقبلہ, یا پھر وہ یا تو سقوط کو قبول کرے گا یا سقوط کو قبول نہیں کرے گا. وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرا, اور تحقیق تسامح واقع ہوا ہے ماتن سے, مصنف سے تسامح واقع ہوا ہے اس تقسیم کے اندر بہت زیادہ بھائی. آگے بھی بتائیں گے یہاں بھی تسامح ہے, یہاں بھی تسامح ہے. کا تصدیق والصلاه والزکاتی, جیسے کہ تصدیق ہے, صلات ہے اور زکات ہے, یہ اب تین مثالیں ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں نشر علی ترتیب اللفظ, یہ نشر ہے لفظ کی ترتیب پر. میں نے بتایا تھا لفظ و نشر کس کو کہتے ہیں کہ دو تین یا چار چیزوں کو پہلے ذکر کر دیا پھر ہر ایک سے متعلقہ آگے کوئی بات ذکر کر دی. تو اگر تو پہلے جو تین چار چیزوں کو ذکر کیا یہ کہلاتا ہے لفظ, اور پھر آگے جو تین چار باتیں ہر ایک سے متعلقہ الگ الگ ذکر کی وہ کیا کہلاتی ہیں, نشر. ان باتوں میں یاد رکھیے یہ تعین نہیں ہوتی کہ اس کا تعلق کس سے ہے, اس کا تعلق کس سے, اس کا تعلق کس سے, عقل خود بخود بتلا دیتی ہے کہ پہلی کا فلاں سے تعلق, دوسری کا فلاں سے, تیسری کا فلاں سے. پھر اب لفظ و نشر میں ایک ہی جیسی ترتیب ہو, لفظ میں جو پہلے نمبر پر تھا نشر میں بھی وہ اس سے متعلقہ بات پہلے نمبر پر ہے, لفظ میں جو دوسرے نمبر پر تھا نشر میں بھی اس سے متعلقہ بات دوسرے نمبر پر ہے, ترتیب سے ہو تو یہ کہلاتا ہے لفظ و نشر مرتب, اور اگر نشر میں لفظ والی ترتیب نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے, لفظ و نشر غیر مرتب. تو کہ شارح بتلا رہے ہیں نشر اعلی ترتیب لفظ کی, یہ کیا ہے, نشر ہے کس ترتیب پر, لفظ ہی کی ترتیب پر ہے. فالاول مثال لما لا يقبل السقوط, بس پہلی یعنی تصدیق وہ مثال ہے اس حسن لعینہ کی جو, یا اس حسن کی جو سقوط کو قبول نہیں کرتا. فإن تصدیق لازم على المرء, اس لیے کہ تصدیق شخص مرد پر, کسی شخص پر لازم ہے. ولا يسقط عنه ما دام عاقلا بالغا, اور یہ اس سے ساقط نہیں ہوتی جب تک وہ عاقل اور بالغ ہے, جب تک عاقل اور بالغ, ہاں عقل ہی چلی جائے پھر تو الگ بات ہے. ولہذا لا يزول حال الاكراه, اسی وجہ سے یہ تصدیق زائل نہیں ہوتی اکراہ کی حالت میں بھی. فإن اكره على اجراء كلمة الكفر, بس اگر کسی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کے جاری کرنے پر کہ کلمہ کفر کیا کرو, زبان سے کہو, اور مجبور کرنا بھی کس قسم کا ہو, کامل درجے کا ہو, اکراہ بھی کامل ہونا چاہیے یعنی قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے یا
عضو کو کاٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں یجوز لہ التلفظ باللسانی، جائز ہے اس کے لیے اس پر کلمہ کفر پر تلفظ کرنا زبان کے ذریعے، بشرط ان یبقى تصدیق علی حالہ، بعین شرط کہ وہ تصدیق اپنے حال پر باقی رہے، یعنی دل میں کیا ہونی چاہیے؟ تصدیق ہونی چاہیے، زبان سے کہہ سکتا ہے. فل اقرار یقبل السقوط، اقرار جو ہے وہ معلوم ہے سقوط کو قبول کر لیتا ہے، اقرار کی وجہ سے اقرار زبان سے اقرار کیا ہوا؟ ساقط ہوا. وہ تصدیق لا یقبلہ قط، اور تصدیق کو سقوط کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی. وحسن التصدیق ثابت لعینه، اور تصدیق کا حسن جو ہے وہ اس کی عین کی وجہ سے، مامور بھی کی عین ہی کی وجہ سے ثابت ہے، اس کی ذات کی وجہ سے ثابت ہے. لأن العقل يحكم، اس لیے کہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، بأن شکر المنعم الخالق واجب، کہ وہ ذات جو نعمتیں دینے والی ہے، وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ واجب ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے. وثانی، دوسری کیا مثال آئی تھی؟ صلات، کہتے ہیں مثال لما یقبل السقوط، یہ مثال ہے اس کی جو کس کو قبول کر لیتا ہے؟ سقوط کو. فإن الصلاة تسقط في حال الحيض والنفاس، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے حیض و نفاس کی حالت میں، سمجھے؟ ساقط ہو جاتی ہے، یعنی نہ ادا ہے اس میں اور نہ قضا. کل اقرار بال اقرار، جیسے کہ اقرار کس کی وجہ سے ساقط ہو گیا تھا؟ اقرار کس کی وجہ سے؟ اقراح کی وجہ سے. جی. وحسن الصلاۃ فی نفسہا، اور نماز کا حسن بھی کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے. لانھا من اولھا الی آخرھا تعظیم للرب، اس لیے کہ یہ نماز اپنے اول سے لے کر اپنے آخر تک یہ اللہ تعالی کی تعظیم ہے. بالاقوال، اقوال کے ذریعے، بھائی زبان سے حمد و ثنا کرتے ہیں، والافعال، اور افعال کے ذریعے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے. والثناء علیہ، اور اللہ پر ثنا کی وجہ سے اس میں اللہ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدح تعریف کرتے ہیں. وخشوع لہ، اور اللہ کے لیے عاجزی کرنے کی وجہ سے. وقیام بین یدیہ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے. وجلسہ بحضورہ، اور اللہ کے حضور میں بیٹھنے کی وجہ سے. یہ ساری نماز کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْكَمِيَّاتُ وَتَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَالْأَوْقَاتُ وَالشَّرَائِطُ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ، اگرچہ جو نمازوں کی کمیات، کہتے ہیں مقدار کو بھائی، اگرچہ مقدار کہ نمازیں کتنی ہونی چاہیے عقل نہیں بتلا سکتی، ہاں شریعت نے بتلایا کتنی ہونی چاہیے، دن میں پانچ ہونی چاہیے. اور تعداد الرکعات، رکعت کی کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ فجر میں دو، ظہر میں چار، عصر میں چار، مغرب میں تین، عشاء میں چار. یہ بھی عقل کے ذریعے اس کا پتہ نہیں چلتا، شریعت بتلانے والی. اوقات کون کون سے ہونے چاہیے؟ ایک فجر کا، ایک ظہر کا، ایک عصر، ایک مغرب، عشاء، اس کا بھی عقل کے ذریعے پتہ نہیں چلتا، شریعت بتلاتی ہے. شرائط کیا ہونی چاہیے بھائی نماز کی؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ جس پر پڑ رہا ہے وہ پاک ہونے چاہیے وغیرہ، ان شرائط کا پتہ بھی عقل کے ذریعے نہیں چلتا. تو کہتے ہیں اگرچہ عقل یہ تو بتلا دیتی ہے کہ یہ نماز اللہ کی تعظیم ہے تو یہ حسن ہے، لیکن آگے نمازوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، پھر ہر نماز میں رکعتوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، ان کے اوقات کیا کیا ہونے چاہیے، اور ان کی شرائط کیا ہونی چاہیے، اگرچہ ان چیزوں کا عقل سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اس سے کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج ہاں اتنا تو عقل نے بتا دیا کہ نماز کیا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے، کیونکہ اس میں پروردگار کی عظمت ہو رہی ہے، تعظیم ہو رہی ہے. یہ معنی ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْكَمِيَّاتُ وَتَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَالْأَوْقَاتُ وَالشَّرَائِطُ، اگرچہ مقداریں ان نمازوں کی کہ پانچ ہوں، وتعداد الرکعات، رکعتوں کی تعداد، اور اوقات جو ہیں، والشرائط، اور اس کی شرائط جو ہیں، لا يستقل بمعرفته العقل، اگر اس عقل مستقل نہیں ہے ان کے جاننے میں.
وہ محتاج ان الی الشریعتی، اور محتاج ہے کس کی؟ شریعت کی. شریعت یہ سب چیزیں بتاتی ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا تو عقل بتا دیتی ہے کہ اس نماز یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں حسن ہے. وقد نبہت انا لاسرارها فی المثنوی المعنوی، اور تحقیق میں نے اس پر متنبہ کیا ہے. وقد نبہت انا، یہ تاکید ہے انا بھائی، اور تحقیق میں نے متنبہ کیا ہے لاسرارها، اس کے اسرار پر، ان کے میں نے ان کے اسرار پر کہ ان کی تعداد، یہ نمازوں کی مقداریں، ان کی تعداد، ان کے اوقات، شرائط وغیرہ، یہ کیوں رکھے ہیں، ان کے اسرار پر میں نے متنبہ کیا ہے. فی المثنوی المعنوی، اپنی کتاب مثنوی معنوی کے اندر وہاں میں نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں. یہ شارح ملا جیون رحمہ اللہ فرما رہے ہیں بھائی. والثالث مثال لما يكون ملحقا لعينه ومشابها لغيره، اور تیسری یعنی زکات جو ہے وہ مثال ہے اس مامور بھی کی جو ملحق لعينه ہے اور مشابہ لغيره ہے. فإن الزكاة في الظاهر إضاعة المال، اسے کیونکہ زکات جو ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے تو مال کا ضائع کرنا ہے. وإنما حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو محبوب الله تعالى، اور اس یہ حسن ہوئی ہے زکات بوجہ فقیر کی حاجت کے دور کرنے کے. الذی ہوا محبوب اللہ، وہ فقیر، وہ غریب، وہ مسکین جو اللہ تعالی کا محبوب ہے. وہ حاجتہ لیست باختیارہ، اور اس کی حاجت یہ جو ضرورت ہے، ضرورت مند ہونا اس کا ہے، تو اس کی جو حاجت ہے اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے. بلکہ محض خلق اللہ تعالی کذالک، بلکہ محض اللہ ہی کے اس طرح پیدا کر دینے کی وجہ سے ہے. وَقَدَ الصَّوْمُ فِي نَفْسِهِ تَجْوِيعٌ وَإِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ، اسی طرح روزہ جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تَجْوِيعٌ، یہ تو کیا ہے، بھوکا رکھنا ہے. وَإِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ، اور اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. روزہ تو کیا ہے، انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے بھائی، کھلا کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، تو ظاہر کے اعتبار سے کیا ہے، نفس یہ بھوکا رکھنا ہے اور اپنے آپ کو تلف کرنا ہے. وَإِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ الَّتِي هِيَ عَدُوُّ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ روزہ حسن ہوا ہے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے، نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے. بھائی روزے کے ذریعے نفس امارہ مغلوب ہوگا. یاد رکھیے اس نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، امارہ حکم دینے والا. بھائی یہ نفس کیا کرتا ہے، انسان کو برائی کا حکم دینے والا ہے. جب بھی کوئی برائی نظر آئے تو نفس اس کو بڑا حسین کر کے دکھاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اس طرح، اور اس شوق پیدا کرتا ہے. اور جبکہ جب بھی نیکی کی طرف جب انسان رخ کرنا چاہتا ہے تو نفس کہتا ہے بھائی کیوں یہ اتنا مشکل کام کر رہے ہو، بھائی کیا ضرورت ہے اس کے کرنے کی وغیرہ، اور انسان کو تو نیکی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ جو نفس امارہ ہے یہ روزے کی وجہ سے مغلوب ہوگا. روزے رکھے گا انسان تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ جتنا اس کے راستے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے رہو گے یہ اتنا ہی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر انسان اس کے ہاتھ بے بس ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کے لیے اپنے آپ کو برائی سے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کے یہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا گیا. چنانچہ اس کے لیے شریعت نے پھر روزے رکھنے کا حکم دیا. انسان جب روزے رکھے گا تو یہ نفس امارہ کیا ہوگا، مغلوب ہوگا. بھائی مغلوب ہوگا، اس کی خواہش نہیں پوری ہو رہی. بھائی شریعت نے کھانے سے بھی روک دیا، پینے سے بھی روک دیا، شادی شدہ ہے تو بیوی کے پاس جانے سے بھی روک دیا. تو اس طرح 30 دن تک شریعت نے حکم دیا اس طرح کرتے رہو تاکہ یہ نفس امارہ کیا ہو جائے، مغلوب ہو جائے. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی. وَإِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ الَّتِي هِيَ عَدُوُّ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ روزہ حسن ہوا ہے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے. وہ نفس امارہ الَّتِي هِيَ عَدُوُّ اللَّهِ تَعَالَى، جو اللہ کا دشمن ہے، یہ برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے اس لیے عدو اللہ کہا. وہ نفس امارہ جو اللہ کا دشمن ہے. وَهَذِهِ الْعَدَاوَةُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى لَا اخْتِيَارَ لِلنَّفْسِ فِيهَا، اور یہ جو عداوت ہے اس نفس کے اندر یہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، اس میں نفس کا کوئی اختیار نہیں. تو دیکھو روزے میں بھی حسن آیا لیکن کس کی وجہ سے؟ اس کے ذریعے نفس امارہ کیا ہوگا؟ مغلوب ہوگا. وَقَدَ الْحَجُّ فِي نَفْسِهِ سَعْيٌ وَقَطْعُ مُسَافَةٍ وَرُؤْيَةُ أَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ. اور اسی طرح حج جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تو سعی ہے، کوشش کرنے کا نام ہے، دوڑنے کا نام ہے. وَقَطْعُ مُسَافَةٍ اور مسافت کا طے کرنا ہے، سفر کرنا ہے، راستہ طے کرنا ہے. وَرُؤْيَةُ أَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، رویت دیکھنا، امکینہ جمع ہے مکان کی، اور بہت سی جگہوں کا دیکھنا ہے. حج کے اندر بھی انسان کہاں جاتا ہے؟ بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، عرفات جاتا ہے، منا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، تو بہت سی جگہوں کا دیدار کرنا ہے، ان کی رویت کرنی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وقض الحج، جو اسی طرح روزہ حج جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تو دوڑنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور مسافت کا طے کرنا ہے، اور متعدد جگہوں کو دیکھنا ہے، تو اس اعتبار سے تو اس میں کوئی حسن نہیں. وَإِنَّمَا حَسُنَ لِشَرَفٍ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ. اور یہ جو حسن ہوا ہے کس وجہ سے حسن ہوا؟ ذات میں تو حسن نہیں، لیکن حسن کس کی وجہ سے آیا؟ لِشَرَفٍ فِي الْمَكَانِ الَّذِي، اس شرف کی وجہ سے جو اس مکان کے اندر ہے جس کو اللہ نے شرف بخشا ہے. علی سائر الامکنتی، تمام جگہوں پر. وہ حرم جس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ شرف بخشا ہے اور فضیلت بخشی ہے تمام جگہوں پر، تو اس جگہ کی فضیلت کی وجہ سے حج میں بھی کیا آ گیا؟ حسن آ گیا اس جگہ کی فضیلت. تو یہ حسن ہوا ہے بوجہ اس فضیلت کے جو اس مکان کے اندر ہے جو جسے اللہ نے فضیلت دی ہے تمام جگہوں پر. وَتِلْكَ شَرَافَةُ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِ الْأَمْكِنَةِ، اور یہ جو فضیلت ہے یہ ان جگہوں کے اپنے اختیار سے نہیں ہے. بل بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَلِكَ، بلکہ اللہ کے اسی طرح پیدا کرنے کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسی طرح پیدا کیا ہے. فَصَارَكَ أَنَّ، یہ خلاصہ کلام نکال رہے ہیں. کتنی صورتیں بتا دیں بھائی کہ دیکھو جیسے زکوٰۃ ہے اس میں بھی حسن کس کی وجہ سے آیا؟ کہ فقیر کی حاجت پوری کرنے کی وجہ سے. روزے میں بھی حسن کس وجہ سے آیا؟ نفس امارہ کو مغلوب کر دینے کی وجہ سے. حج میں بھی حسن کس کی وجہ سے آیا؟ کہ اس میں اس مکان اور ان جگہوں کی فضیلت کی وجہ سے کیا ہے؟ حج میں بھی حسن آ گیا. فَصَارَكَ أَنَّ هَذِهِ الْوَصَائِتَ لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً فِي مَا بَيْنَا، تو گویا کہ، تو یہ اسی طرح ہو گیا گویا کہ یہ جو واسطے ہیں لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً، یہ واسطے گویا کہ حائل ہی نہیں ہے. فِي مَا بَيْنَا، بیچ میں، اگرچہ یہاں روزے میں بھی حسن واسطے سے آ رہا ہے، حج میں بھی حسن واسطے سے آ رہا ہے، اور زکوٰۃ میں بھی حسن واسطے کے ذریعے آ رہا ہے، لیکن یہ واسطے بندے کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو اسی طرح پیدا کیا ہے، تو گویا یہ واسطے بھی کس کی طرح ہو گئے؟ لا واسطے کی طرح ہو گئے بھائی. یہ معنی ہے سارا کا ان ہذہ الوسائط لم تکن حائلۃ، تو گویا کہ یہ واسطے حائل، بیچ میں حائل ہی نہیں ہے. فکانت حسنتن لعینہا، تو یہ جو عبادات ہوئی، یہ جو افعال ہوئے، کانت کی ضمیر کس کو راجے؟ یہ جو پیچھے افعال ذکر ہوئے بھائی، یہ جو عبادات ذکر ہوئی زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ جو عبادات ہیں حسنتن لعینہا، یہ کیا ہوئی؟ حسن لعینہی ہوئی بھائی، حسن لعینہی ہوئی، کیونکہ اگرچہ حسن آ رہا ہے واسطے کے ذریعے، لیکن وہ واسطہ بھی کس کی طرح ہے؟ لا واسطے کی طرح ہے، کیونکہ اپنے اختیار سے نہیں ہے، بندے کے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایسا پیدا کرنے کی وجہ سے ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ فکانت حسنتن لعینہا، اس پر لکیر لگی ہوئی ہے، یاد رکھیے یہ متن نہیں ہے، یہ غلط لکیر لگی ہے. او لغیرہ، صرف یہ متن ہے، یہ چھوٹا سا او لغیرہ، یہ متن کا یہ دو لفظ آ گئے، باقی فکانت حسنتن لعینہا یہ شرح کا حصہ ہے. سمجھ میں آیا؟ گویا کہ یہ واسطے ہیں ہی نہیں بیچ میں, تو یہ افعال کیا ہو گئے, یہ عبادات کیا ہو گئے؟ حسن لے آئے نہیں ہوئی بھائی.
چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.